الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، فرمایا کہ طول حیات کی خواہش منافی کمانے بلایت نہیں، کیونکہ انبیاء اور اولیاء دنیا کی عمر کو موجب زیادہ کے قرب سمجھ کر یہ چاہتے تھے کہ اور زندہ رہیں تاکہ قرب میں اور ترقی ہو. یعنی اگر کسی شخص کے دل میں یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر زیادہ عمر لمبی ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں، اور بلکہ ہونی بھی چاہیے کہ آدمی اپنی عمر کی زیادتی کی خواہش رکھے، بلکہ عافیت کے ساتھ لمبی عمر کی دعا کرنا بھی اچھی بات ہے. اور فرمایا کہ اولیاء انبیاء کرام اور اولیاء کرام بھی یہ خواہش رکھتے تھے کہ عمر لمبی ہو، اور اس کی دعا بھی بعض اوقات مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوگی. بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ خواہش ہو جو اس کی عمر لمبی ہو، زیادہ دل تک زندہ رہے، تو اس کا طریقہ بھی بتایا کہ وہ صلہ رحمی زیادہ کیا کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک جتنا زیادہ کرے گا اس کا اس کی وجہ سے اس کے عمر میں برکت ہوگی، عمر میں ترقی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی دراز کرے گا. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک صاحب سے وہ اپنے والدین کی تو بہت خدمت کرتے تھے، اور استاد کی اتنی خدمت نہیں کرتے تھے، استاد کا اتنا ادب نہیں کرتے تھے، استاد کی خدمت پر نہیں لگے رہتے تھے، اساتذہ کا کوئی خاص خیال نہیں تھا، والدین کی بڑی خدمت کرتے. اور ایک دوسرے صاحب سے جو اس کے برعکس اساتذہ کے لوگ خوب خدمت کر رہے ہیں، ان کی تعظیم تکریم ادب لحاظ اور خدمت، لیکن والدین کی طرف دھیان نہیں، نہ والدین کی خدمت ہے، نہ ان کی تعظیم ہے، نہ تکریم ہے، نہ ادب ہے، نہ احترام ہے خود زیادہ جیسا ہونا چاہیے. تو حضرت میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا کسی بزرگ سے, مجھے بزرگ کا نام یاد نہیں رہا, انہوں نے فرمایا کہ یہ صاحب جو والدین کی خدمت کرتے ہیں اور استاد کی نہیں کرتے, ان کی عمر میں تو برکت ہوگی علم میں نہیں ہوگی, کیونکہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ استاد ہے, استاد کی خدمت نہ کی, استاد کی صحبت کا اہتمام نہ کیا تو علم میں برکت نہیں ہوگی, ہاں والدین کی خدمت سے عمر میں برکت ہوگی. اور دوسرے صاحب جو ہے جو والدین کی خدمت نہیں کرتے اور اساتذہ کی زیادہ کرتے ہیں تو ان کے علم میں تو ہو سکتا ہے برکت ہو جائے لیکن عمر میں برکت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ ان کی عمر میں برکت ہو اور جب بھی عمر ملے تو ان کو چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرے. تو معلوم ہوا تو حضور کا یہ فرمانا کہ جو شخص یہ چاہے کہ عمر لمبی ہو, جیسے معلوم ہوا کہ عمر کے لمبے ہونے کا کوئی خواہش کوئی بری بات نہیں, یہ بھی اچھی بات. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے جو لمحات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے یہ بڑی نعمت ہے, اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, کیونکہ یہی لمحات ہیں جو انسان کو کی آخرت کو سنوار سکتے ہیں, یہی لمحات زندگی ہیں کہ اگر ان کو صحیح مطلب پر خرچ کیا جائے اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو اسی کے ذریعے جنت ملتی ہے, اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اسی کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں, اسی کے ذریعے آخرت میں ترقی ملتی ہے. اس واسطے اگر کوئی بھی خواہش کرے کہ میری عمر لمبی ہو تاکہ میں اپنی عمر کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی مرضیات میں خرچ کر سکوں تو اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کر, موت کی تمنا نہ کرو, موت کی دعا نہ کرو کہ اللہ مجھے موت دے دے. جیسے بعض لوگ دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر بعض اوقات مانگنے لگتے ہیں کہ اچھی سے تو اچھا ہوتا کہ موت ہی آ جائے, اللہ مجھے تو اٹھا لے اب تو جلدی سے, یہ اس قسم کی سستی کلمات کہنے لگتے ہیں. یہ بھی بڑی ناشکری کے کلمات ہیں اور کبھی یہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر, ارے کیا تمہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا حال ہوگا, اگر اب اس وقت دنیا میں کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی صدمہ ہے تو اس وقت اس خطرے سے گھبرا رہے ہو, لیکن مرنے کے بعد کیا صورت حال پیش آنے والی ہے کون جانتا ہے, کون کہہ سکتا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, تو اللہ بچائے اس اللہ تبارک و تعالیٰ بس اپنی حفاظت میں آپ کے اندر رکھے. تو یہ تو یہ دعا کرو کہ مجھے جلدی موت آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لمحات زندگی دیے ہوئے ہیں بڑے قیمتی ہیں, ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ اگر چاہو تو ایک لمحے سے سانس لے کر اپنے آپ کو جنت میں چھوڑ دو سکو. اب اللہ بتاؤ کہ ایک مرتبہ اگر تم نے سبحان اللہ کہہ دیا, الحمدللہ کہنے کا موقع مل گیا ایک مرتبہ, تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمے جو ہیں میزان عمل کو بھر دیتے ہیں. تو بتاؤ کہ اگر عمر تھوڑی سی بڑھ گئی اور زیادہ سے رہنے کا موقع مل گیا, اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا موقع مل گیا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا موقع مل گیا, اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کا موقع مل گیا, تو کتنی بڑی نعمت ہے جو حاصل ہو گئی, جو جا کر وہاں تمہیں مرنے کے بعد تکلیف نہ ہو. میں روایت باجت کر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائیں. ان کی بڑی بہترین نظم ہے, حلوائی صاحب بڑے شیر بھی کہا کرتے تھے, ایک نظم ہے مقبرے کی آواز کے نام, اور یہ درحقیقت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے کلام سے محفوظ ہے، اسی کو انہوں نے اردو میں لطف کر دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص قبر کے پاس سے گزرتا ہے، کسی قبر کے پاس، تو قبر زبان حال سے، قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ زبان حال سے اپنے پاس سے گزرنے والے آدمی کو خطاب کرتا ہے اور اس سے اس طرح سے باتیں کرتا ہے، تو مقبرے سے گزرنے والے سن، اے ہم پر گزرنے والے سن، یاد شروع کیا ہے کہ جو مقبرے سے گزر رہا ہے قبرستان سے، قبروں کے پاس سے، تو وہ قبر کے مردے اس کو آواز دے کر کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہماری بات سن کر جا، ہم بھی ایسے زمین پہ چلتے ہیں، باتوں باتوں میں ہم پر چلتے ہیں، جس طرح دوسرا زمین پر چل رہا ہے اسی طرح ہم بھی کبھی زمین پر چلا کرتے تھے، جہاں جاتے تھے چلے جاتے تھے، جہاں جاتے تھے آ جاتے تھے، اور اپنا پورا حال بتایا کہ اس طرح ہوتے تھے، اس طرح چلتے تھے، اس طرح اٹھتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح کھاتے تھے، اس طرح پیتے تھے، لیکن ہمیں موت آ گئی، اور موت آنے کے بعد ہمارے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی عمل ہم اپنے نامے اعمال میں بڑھا نہیں سکتے، کسی عمل کا عمل کا اضافہ نہیں کر سکتے، جو عمل کر چکے تھے بند کر چکے، اب تو ہم اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ جہاں سے گزر جائے تو ہم پر کچھ تو باتیں پڑتی سارے ثواب کر، کوئی ملوزہ پڑتے سارے ثواب کر، اس انتظار میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں کہ اپنے اعمال پہ خود اضافہ کر لیں، اپنی نیکیوں میں خود اضافہ کر لیں تو ہمارے لیے پورا کر، یہ خلاصہ ہے اس کا نظر، تو تمہیں کیا پتا کہ آنے والے کون سے لمحات ہیں زندگی کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی ایسے عمل کی توفیق دے دے جس سے ساری گند کٹ جائے، جس سے تم جہنم سے نجات پا جاؤ، جس سے تم جنت سے مستحق قرار پا جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس لیے موت کی تمنا کیوں کرتے ہو، موت کی تمنا نہ کرو، ہاں یہ کہو حدیث میں نبی کے قریب کروا سکے یہ دعا تصدیق فرمائی کہ آخری ما علمت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا، کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک کہ آپ کے نزدیک میرا زندہ رہنا بہتر ہے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اس وقت موت نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کوئی تجویز نہیں کرتا کہ کب مجھے موت آئے اور کب مجھے زندگی ملے، آپ ہی اللہ الغیوب ہیں، آپ ہی جانتے ہیں کہ کس وقت میرا زندہ رہنا فائدہ مند ہوگا، کس وقت میرا مر جانا فائدہ مند ہوگا، تو اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنا زندہ رکھیے جتنا میرے ہاتھ میں بہتر ہے، یہ دعا مانگنا بے شک، اور جب مجھے مرنا میرے آپ میں بہتر ہو تو مجھے وفا دے، اور ایک اور دوسری حدیث ایک دوسری دعا میں آپ نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ یا اللہ جب آپ کسی قوم کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما لیں، کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما لیں تو مجھے اس سے پہلے اس حالت میں اٹھا دیجیے کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں، یعنی فرض کرو کسی وقت میں کسی قوم، کوئی قوم ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے اور بے دینی کی طرف جا رہی ہے، تو یا اللہ اس بے دینی کی طرف جانے والی قوم میں شامل ہونے سے پہلے پہلے مجھے اٹھایا، یہ دعا کا کنڈیشن اس میں کوئی ایرر نہیں، لیکن یہ کہنا یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے اٹھا لے، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں گھبرا گیا ہوں، تو یہ سب ناشکری بھی ہے اور بڑی ہی نا حقیقت شناسی ہے کہ آدمی زندگی کے قدر میں پہچانتا، अरे जितना वक्त मिला हुआ है उसको अल्लाह तबारक व तआला की रिजा में खर्च कर। और इसी वजह से यानी ये भी एक वजह है खुदकुशी के हराम होने, खुदकुशी हराम है। अपने आप को कत्ल कर देना, अपने आप को मार डालना, ये हराम है और इस पर बड़ी सख्त वही डाली आज। ऐसे आप थे जिन्होंने खुदकुशी करनी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक में, तो आपने फरमाया कि जिस छुरी से उसने अपने आप को मारा था क्यामत तक वो छुरी उसके ऊपर चलती ही रहेगी। अल्लाह बताए इतनी सफाई अपनी खुदकुशी करके अपने आप को काबिल कर देते। क्यों? इस वास्ते कि भाई की जिंदगी ये तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत है, एक अमानत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दी है। ये तुम्हारी अपनी नहीं है कि जिस तरह चाहो उसमें तसव्वुफ कर लो। ये अल्लाह तआला की दी हुई अता है, ये अल्लाह तआला की दी हुई अमानत है, ये अल्लाह तआला की दी हुई नेमत है। इसको सही मसरफ पे लगाओ, बेहतर से बेहतर काम में इसको खर्च करो, न कि इसको खत्म करो। जिस तरह दूसरे को कत्ल करना हराम, इसी तरह अपने आप को कत्ल करना भी हराम। तो सबक ये दिया जा रहा है सारा कि इस जिंदगी की कदर पहचानो, और जिंदगी की कदर पहचानने का रास्ता यह है कि जो लम्हात जिंदगी है उनमें से एक एक लम्हे को गनीमत समझकर उसको किसी अच्छे काम में सर्व करो, किसी ऐसे काम में सर्व करो जो नाफे हो, मुफीद हो, जिसका कुछ फायदा हो, दुनिया में हो या आखिरत में हो, ऐसे काम में लगाओ। गुनाहों से बचाओ और बेफायदा लम फजूल कामों से बचाओ, क्योंकि एक एक लम्हा कीमती है। न जाने किस लम्हे में क्या अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसकी बिना पर तुम्हारी निजात हो जाए। इस वास्ते कोशिश करो कि एक एक लम्हा जिंदगी का वो तोल तोल कर सको, कि मैं किसी तरह इस लम्हे तो फायदा उठा लूं आखिरत से। जितने हमारे बुजुर्गान दीन हैं जिनका नाम ले लेकर हम बातें करते हैं, अल्लाह ताला उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सबका हाल ये था कि अपनी जिंदगी से एक एक लम्हे को काम में लगाने की फिक्र, बेकार न जाए, फजूल न जाए। यहाँ तक कि अगर आराम भी कर रहे हो, सो भी रहे हो, तो वो भी बेकार इसलिए नहीं कि अगर नीयत ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरा नफ्स मुझे अता फरमाया, ये मेरी मेरे पास अमानत है और इसका भी कोई हक है अल्लाह ताला ने रखा है, इन्ना लिहाई भी कहानी का हक कर बने नफ्स कहानी का हक कर, तो मैं इसका हक अदा कर रख कर करके इसको सुला रहा हूँ ताकि कभी बेदार हो तो ताज़ा दम हो और उबत हो इसमें नशात हो और उबत और नशात के साथ ताज़ा दम होकर यह अल्लाह की मर्जी याद में लगे तो ये भी मुफीद काम। और इस पर भी इंशाल्लाह अजर सवाब मिलेगा, ये भी ताहत है, ये भी इबादत। तो हर हर लम्हे से कोई ना कोई दुनिया का या आखिरत का फायदा बस काम करो, पर करो तफरी भी कर रहे हो, तफरी जायज तफरी, तो इस नियत से करो कि भाई इस तफरी के जरिए दिलो दिमाग में ताजगी आएगी और मैं ज्यादा नशात के साथ काम अंजाम दूंगा। जिससे वो भी लेकिन वो हरे हद में रहकर हो, ना जायज ना हो, हद से गुजरी हुई ना हो, सारे औकात उसमें बर्बाद न किए जाए, एक मुख्तसर वक्त इस काम के लिए कर लिया और उससे फायदा हासिल कर। और भी जो वक्त हो वो काम में लगा, काम या तो कोई दुनिया का हो या आखिरत का हो। अब हज़रत हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के आलिम हैं, मुहद्दिस हैं और जिन्होंने सही बुखारी की बेहतरीन शरह लिखी है, ऐसी शरारत में और किताब की कभी न लिखी गई। अल्लाह ताला ने बड़ा ऊंचा मकाम बख्शा था इल्म का। सैकड़ों तसानीफ हैं और सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में और किताबें दीन की किताबें लिखने में गुजरी। उनके हालात में शिकायत की तस्वीर करते रहते थे, किताब लिख रहे हैं, जाहिर वो भी इबादत है, या कलामुल्लाह की तफसीर हो रही है या हदीस की तफसीर हो रही है या हदीस का कोई काम हो रहा है, तो इबादत में लगे हुए हैं। बाद औकात लिखते लिखते उस जमाने में कलम फाउंटेन पेन तो होते नहीं थे, ये लकड़ी के कलम होते थे जो तवाब में दबो दबो के लिखते थे लकड़ी के। अब वो लिखते लिखते बाद औकात उसकी जो नोक है वो खराब हो जाती थी, मोटी हो जाती थी, तो उस पर खत रखना पड़ता था, उसको चाकू से काट के खत रखना पड़ता था। तो फरमाते थे कि ये जब लिखते लिखते कलम रुक जाता था और खत रखने की नौबत आ जाती थी, तो अब ये वक्त तशरीफ में नहीं हो रहा सर जितने वक्त खत रखा जा रहा है। हालांकि वो भी इबादत ही है, बात है कि वो भी इबादत की तैयारी है, लेकिन जहन में ये आया कि वक्त भी बेकार क्यों गुजरे जितने में खत रख रहे हैं। जितनी देर खत रखते थे उतनी देर उनकी जबान जिक्रुल्लाह से नरम हो जाए, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो वक्त जो है उसमें गुजरा। क्योंकि जानते थे कि ये लम्हा एक लम्हा जो है तरीका ये पता नहीं क्या अल्लाह तबारक व तआला इसको किस तरह कबूल फरमा दे, क्या इसका अंजाम बच जाए, कितना है तमाम। एक और कुतुब के हालात में लिखा है कि वो हजाम से बाल बनवा रहे हैं, हजाम जो है वो बाल बना रहे हैं, तो जब तक बाल बना रहा है वो खुला हुआ है, जिक्र जारी है, जबान पर जिक्र है। अब जब वो बाल बना चुका तो मूछे बनाने की नौबत आ गई। अब मूछे जब बनाए तो मुँह वो मुँह तो फरी होगा उसको, वो उसमें खुल कैसे सकता है, तो वो भी गवारा नहीं से मूछे बनाने में जो वक्त लग रहा है, ये भी गवारा नहीं कि ये अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर जाए, अल्लाह के जिक्र के बगैर चला जाए। तो कर रहे हैं उससे बेचारा वो कोशिश कर रहा है कि जिस तरह वो बंद करे तो मैं मूछे बनाऊँ, ये बनाते नहीं, ये बंद करते नहीं। तो हजाम ने कहा कि हजरत थोड़ी देर के लिए मुँह बंद कर लें तो मैं जरा मूछे बना लूँ। कहा कि तुम अपना काम करो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो लेकिन फिर खैर मुँह बंद किया लेकिन अंदर जबान हरकत करती। जिनको अपनी जिंदगी के लम्हात की कद्र कीमत का एहसास है वो जानते हैं। अरे इसलिए जानते हैं अल्लाह बताए जब हिसाब व किताब का मरहला आएगा, हिसाब व किताब का मरहला आएगा, बाद सिर्फ एक नेकी की कमी से इंसान तबाह हो जाएगा। हिसाब किताब में एक नेकी की कमी पड़ गई, अगर वो एक नेकी मिल जाए तो नजात हो जाए, मगर एक नेकी की कमी पड़ी है। हदीस में आता है कि आदमी फिरेगा ढूंढता हुआ कि कोई मुझे अल्लाह का बंदा एक नेकी दे दे तो मेरी नजात हो जाए। तो जो जिन हालात से हम गुजर रहे हैं तो कितने गुना नामे अमाल में आ रहे हैं अल्लाह बचाए, जिसका ख्याल भी नहीं होता, नजरें गलत पड़ रही हैं, निगाहों से गलतियाँ हो रही हैं, जबान से गलतियाँ हो रही हैं, ख्यालात से गलतियाँ हो रही हैं, ख्यालात में गुनाह आ रहे हैं, बात ख्याल भी ऐसे हैं जो गुनाह है। कुल सब अल्लाह बचाए नाजायज और हराम काम का तसव्वुर करें, बस ये हराम काम हो रहा है मैं कर रहा हूँ फला हराम काम, तो ये तसव्वुर करना भी गुनाह है हराम। तो ये तसव्वुर की गलत सबसे गुनाह हो रहे हैं, न जाने कितने गुनाह हैं जिनका एहसास नहीं और दिल में फिरते उठते बैठते हो रहे हैं। तो उनके तलाशी का मतलब इस तरह तो हो कि कुछ नेकियां बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। उसका रास्ता यही है कि अपनी लम्हात जिंदगी को किसी ना किसी मशरफ में खर्च करने की फिक्र करो। याद आ गई अपने वाले जमाने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाया, हमने सारी जिंदगी उनको पाया, ये देखा सारी जिंदगी के औकात तुले हुए तराजू में तुले हुए कि किस वक्त क्या काम करना है पहले से पता है, कोई लम्हा जाए ना जाए, कोई लम्हा फारिग ना हो, किसी ना किसी चाहे मुनासिब बेहतर काम में सरफ हो। एक दिन हमें नसीहत करते हुए फरमाने लगे कि बात कहने की तो नहीं है लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कहता हूं, फरमाया कहने की तो नहीं है मगर तुम्हें समझाने के लिए कहता हूं कि मुझे खाली बैठना यानी बेकार वक्त तय करना मेरे ऊपर कितना शाप गुजरता है और मुझे इससे इतनी वहशत होती है कि मेरे बस में नहीं है खाली वक्त गुजारना। तो फिर कहने लगे कि कहने की बात तो नहीं है लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कहता हूँ कि जब बैतुल खला में बैठता हूँ कदाए हाजत के लिए तो वो वक्त खाली गुजरता है, उस खाली वक्त में कोई काम नहीं होता, यहाँ तक कि जिक्र भी नहीं हो सकता, बैतुल खला में जबान से जिक्र करना चाहे दिल से तो हो सकता है लेकिन जबान से जिक्र नहीं हो सकता। तो वो वक्त भी मुझ पर साफ गुजरता है तो मैं उस वक्त को इस तरह इस्तेमाल कर लेता हूँ कि सामने लोटा रखा हुआ है तो लोटे को धोना शुरू कर देता हूँ, लोटे को धो के रख देता हूँ ताकि ये वक्त भी फालतू ना जाए बेकार ना जाए किसी काम में लगे। अब लोटा धोएंगे तो जो कोई भी इस्तेमाल करेगा उसकी तरफ से खिदमत है वो, तो ये भी क्या बनी है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कबूल हो जाए, ये खिदमत ही कबूल हो जाए कि आने वालों के वास्ते लोटा धोकर रख दिया था इन्होंने, ये भी इबादत है याद रखो। अब बात आ गई तो ये भी अर्ज कर दूं कि जो मुश्तरक इस्तेमाल की चीजें होती हैं उनको साफ सुथरा रखना कायदे में रखना इस नीयत से कि जो आने वाला इस्तेमाल करे तो उसको फराहत हो तकलीफ ना हो, ये भी इबादत है, ये भी बड़ा सवाब का काम। हमारे यहाँ अफसोस है कि हमारे मुसलमान जो हम दो चार आदमी जिन्हें इस्तेमाल करते हो वहाँ ये हालत होती है कि जो आदमी इस्तेमाल करके आया वो उसको इस हालत में छोड़ कर आता है कि कोई शरीफ आदमी का वहां पर दाखला हो गया, गंदगी फैली हुई है, बदबू उठ रही है, बुरा हाल है, इस हालत को छोड़ के आ जाए और नहीं जानता कि ये अमल गुनाह कबीरा है, मामूली नहीं गुनाह कबीरा। मेरे वाले जमाने और पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, फरमाते गुनाह कबीरा है अगर कोई बैतुल खला से निकला और उसको कम सही तरीके से साफ करके नहीं आया, इस तरह छोड़कर आया कि आने वाले को नफरत हो, तो ये गुनाह कबीरा है। क्यों? इसलिए कि जो आने वाला है उसको तुमने तकलीफ पहुंचाई, किसी भी इंसान को किसी भी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना गुनाह कबीरा है, इसलिए साफ सुथरा रखो, जो मुश्तरक इस्तेमाल किया है उसको साफ सुथरा रखो। और बड़ी इबरत और हसरत होती है मुझे बाद अवकात जब ये मगरबी मुल्कों में जाना होता है, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन अंग्रेज कौमों को बुरा भला तो हम सब कहते रहते हैं, ये बड़े बेटीन है, अच्छे हैं, वो है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें उन्होंने अपना रखी है जो असल में मुसलमानों के काम करने के थे वो इन्होंने अपना लिए हैं, उसकी वजह से अल्लाह ने दुनिया में इसको तरक्की दी। तो वहां خاص یہ ہے کہ جو اس طرح کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہر شخص اس بات کا پورا خیال کرتا ہے کہ آنے والا جو ہے وہ صاف ستھری حالت میں اس کو پائے. میں دیکھتا ہوں بڑا اہتمام نظر آتا ہے اس میں. یہاں دو تین آدمی جمع ہوں گے, قطار بنا لیں گے, لائن بنا لیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ دھکا مکی نہیں کریں گے, کیونکہ تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پائے. بیت الخلا جو عوامی بیت الخلا جو عام یعنی کسی خاص دفتر کے جیسے نہیں, بلکہ عوامی بیت الخلا جو سڑکوں پر بنے ہوئے ان کو جا کر دیکھو تو صاف ستھرے نظر آئے. جو ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ میں جب جاؤں تو صاف کر کے جاؤں تاکہ آنے والے کو تکلیف. یہ اسلامی اپرادھ ہے, انہوں نے اپنا لیا. اور حسرت مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ انہیں ملکوں میں جب انگریزوں اور غیر مسلموں کے غسل خانوں میں جاؤ تو وہاں پہ یہ صورت نظر آتی ہے, اور اگر کسی مسجد کے اندر خانہ کا داخل ہو جاؤ وہیں اسی ملک میں تو داخل ہونا مشکل, بدبو سے دماغ پھٹ جائے گا. یہ مثال ہم پیش کر رہے ہیں اسلام بھر مسلموں کے سامنے مسلمانوں کی. تو یہ چیزیں اس لیے کہ ان کو دین سے خارج سمجھ لیا کہ دین کا کوئی ایسے کوئی تعلق نہیں, اس کی وجہ سے یہ دلیل ہیں, خوار ہیں, پٹ رہے ہیں, پٹائی ہو رہی ہے. میرے والے میں مانچل صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گام کی بات فرمایا کرتے, پہلے بھی آپ کو سنائی کہ حق میں تو باطل میں تو طاقت ہی نہیں ابھرنے کی, ان الباطل کان سبو کا, وہ تو مٹنے کے لیے آیا ہے. لیکن اگر کسی باطل قوم کو دیکھو کہ ابھر رہی ہے تو سمجھو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہے جس سے اس کو ابھر رہی ہے. یہ باطل قومیں جو ہیں یہ اپنے ناچ گانے کی وجہ سے نہیں ابھری, اپنے کفر و شرک کی وجہ سے نہیں ابھری, اپنے بے دینی کی وجہ سے نہیں ابھری, اس قسم کے اوصاف اختیار کرنے کے نتیجے میں اور مسلمانوں نے چھوڑ دیا. خیر یہ بات تو جملے مطلب جو طور پر آ گئی, اور لیکن اتنی بڑی کام کی لگا رہا ہے اس پہ عمل کی طور پر لگا, جو بھی مشترک استعمال کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرے جو دوسرے ساتھی اس کو استعمال کریں گے ان کو تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. دیکھو ہوائی جہازوں میں جب سفر کرتے ہیں تو وہاں جو واش بیسن ہوتا ہے یعنی سلپی ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ براہ کرم جب آپ استعمال کر چکے ہیں تو طاقت کی تولیے سے اس کو صاف کر کے جائیں تاکہ آنے والے کے لیے ایک اچھا پیغام ملے, یہ لکھا ہوتا ہے. مگر ہماری قوم جو ہے تولیے رکھے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ ایک ذرا سا ہاتھ ڈال کے اس کو پہنچ دے, جب کوئی جائے گا تو خراب کر جائے, برا حال ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ مجھ سے میں سفر کر رہا تھا ہوائی جہاز میں, تو ایک صاحب مجھ سے شکوا کرنے لگے کہ صاحب میں وضو کرنے کیا تھا وضو خانے میں نماز کے لیے, اور یہ جہاز کا عملہ اتنا بہترین ہے کہ مجھے وضو کرنے کی اول تو منع کیا, اور جو میں نے کیا تو اس کے اوپر مجھے بڑا 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 تھا کہ تم کیوں وضو کر کے آئے وضو خانے, تو کرنے نہیں دیتے وضو, بے دین لوگ ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں تو اتنا سفر کرتا ہوں تو کوئی ہفتہ میرا مشکل سے خالی جاتا ہوگا, اور وضو بھی کرتا ہوں رنگ نماز بھی پڑھتا ہوں, تو نہ وضو کرنے سے کسی آج تک روکا نہ نماز پڑھنے سے روکا, یہ آپ کو کیوں روکا؟ تو میں نے پتہ نہیں کیوں روکا. اب جب میں گیا غسل خانے میں تو دیکھا تو ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا, غسل خانہ کیا تھا کہ وضو جو کیا تو اس کی چھینچیں شیشے پر اور فرش پر پانی بہ رہا ہے, اور شیشے اور اس پہ شیشوں کا تمہار ہے, بالکل ایسا تھا کچھ یہاں پر کوئی لڑائی برپا ہوئی ہے اور حالت میں چھوڑ دیتے. تو بھائی اگر اس وجہ سے روک رہے ہیں وضو کرنے سے تو ان بیچاروں کو کیا قصور ہو, کیا اس کو بےدین کہنے کا کیا جواب ہے؟ وضو کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم غسل خانے کو دوسروں کے لیے ناقابل استعمال چھوڑ کے آؤ. وضو کرو तो इस तरह करो कि पानी कम से कम गिरे, और अगर गिरे तो उसको फिर साफ करके आओ, पोंछ कर आओ, ताकि दूसरे लोगों के लिए उसमें आने वालों को तकलीफ ना हो। अब जब ये दो चार आदमी इस तरह जो है वजू करेंगे तो वो जहाज मामला रोकेगा नहीं, तो क्या करेगा? तो नमाज पढ़नी है तो नमाज ऐसे वक्त में पढ़ो, ऐसी जगह पे पढ़ो कि जहाँ पर गुजरने वालों को परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो। मुख्तसर वक्त में नमाज पढ़ो, मुख्तसर काम करो। अल्लाह ने सफर के अंदर नमाज छोटी कर दिया, कदर कर दिया, दो रकअत पढ़ो, जाके बैठ जाए, ये नहीं कि नफरे शुरू कर दी तुमने वापस खड़े हो। तो अगर इस तरह करो तो ना कोई रोकेगा ना कुछ। मैं तो आज तक इतने सफर के सारी दुनिया छान मारी, मक्सिक मगरब समाज के लोग, लेकिन मुझे तो आज अल्लाह के फजल से आज तक कभी ना किसी ने वुजू से रोका ना नमाज से रोका। तो भाई ये सारी बातें हम छोड़ चुके हैं, दीन का हिस्सा ही इनको नहीं समझ। बात कहाँ से कहाँ निकल गई। फरमाते हैं कि गुजर खाने में रहते हुए भी जो कब गुजर रहा है तो वो मुझे गर्म गुजरता है कि खाली गुजरे, तो और कुछ नहीं तो मैं लोटे ही को धो लेता हूँ। और जब लोटा धो रहा है कोई आदमी इस नियत से कि मेरे पास आने वाले को साफ सुथरा मिले, तकलीफ ना हो, ये भी इबादत है, ये भी अल्लाह ताला के आदत है, जो स्वभाव है, ये भी देखी है। लिहाजा वक्त बेकार नहीं होता। तो भाइयों जो सबक मिल रहा है इस सारी बातों से वो ये कि लम्हात जिंदगी बड़े कीमती हैं, इनको टोल टोल कर अल्लाह ताला की बर्दियात में खर्च करने की जरूरत है, कि कोई लम्हा जो है वो बेकार ना गुजरे, वो कुछ ना कुछ काम में गुजरे, वो दुनिया का हो या आखिरत का हो। और दुनिया का काम भी इस नियत से करो कि वो आखिरत के लिए आखिरत का सामान बन जाए। अब और तो जो चीजें के आदमी को इस रास्ते से हटाने वाली हैं उनसे इज्तनाब, उनसे परहेज, फजूलियात में अपने आप को न डाले। अल्लाह बेशुमार वाकयात हैं बुजुर्गों के, हमारे शेख थे हजरत शेख अब्दुल फत्ताह बुद्दा रहमतुल्लाह अलैह, उनका पूरा रिसाला है क़ीमतुल ज़मन के नाम, वक्त की कदर व कीमत। आजकल वक्त की कदर व कीमत ही नहीं रही। गए जहाँ पर किसी के पास गए, बैठ गए, बातों का सिलसिला शुरू हुआ और कब तक चल रही है, घंटों वक्त का एहसास ही नहीं क्या हो रहा। तो ये ऐसा है जैसे कि सोने की अशरफियों के बदले आदमी ठीक रहे और कंकर इकट्ठे करने शुरू कर। यही वक्त अगर तुम किसी मुफीद काम में लगाते तुम्हारे लिए जन्नत के खजाने जमा हो जाते, तुम्हें उसको कंकर पत्थर पर बना के अल्लाह बताए। अल्लाह आगे फरमाया कि जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जब लिया जाए या सुना जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना वाजिब है, अगर न कहेगा तो गुना होगा। ऐसे ही हम तआला के नाम पाक के साथ जल्ला जलालुहु या तआला या और कोई लफ्ज जो तादीम मुस्हिर तादीम हो कहना वाजिब है, वरना गुना होगा। लेकिन अगर एक मजलिस में जज्बात नाम लिया जाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम ताला के नाम पर जल्ला जलालुहु या ताला कहना एक बार तो वाजिब है और हर बार कहना मुस्तहब। मगर मोहब्बत इश्क का तकाजा यही है कि हर बार दुरूद पढ़ा जाए। ये मसला बता दिया कि جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے, چاہے آدمی خود لے زبان سے یا دوسرا لے رہا ہو اس کو سنا یا لکھ رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا, ان سب صورتوں میں درود شریف بھیجنا واجب ہے. اور دلیل اس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر چڑھتے ہوئے یہ ایک دعا پر آمین کہی, اور بعد میں بتایا کہ یہ میرے سامنے جبریل امین آئے تھے, انہوں نے ایک دعا کی تھی, میں نے اس پر آمین, اور وہ دعا لکھی تھی جبریل امین نے کہ برباد ہو جائے وہ شخص, وہ دعا کی تھی جبریل امین نے, برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ کرے. اس کے لیے جبریل امین نے بد دعا کی کہ برباد ہو. جبریل امین نے بد دعا کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی. اس سے پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لینے کے بعد درود شریف نہ پڑھنا کتنی بڑی بربادی کا سبب ہے, اور اس معلوم رہا تو واجب ہے. البتہ یہ بات ہے حضور کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں بندوں کے لیے سہولت رکھی ہے کہ اگر ایک ہی مجلس ہے اس میں بار بار آ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک مرتبہ درود بھیجنا تو واجب ہے, پر ہر بار بھیجنا واجب نہیں مستحب ہے. اگر چیلنج کو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مرتبہ بھیجنا, اور مجلس میں جس آدمی نے ذکر کیا اس نے درود بھیج دیا ساری مجلس والوں کی طرف سے کافی. اب میں نام مبارک لے رہا ہوں اور آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں تو یہ کہنا سارے اہل مجلس کی طرف سے کافی ہوگا, لیکن اگر وہ خود بھی کہے صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ بہتر ہے. اور ایک مجلس میں ایک مرتبہ باقی میں باقی مرتبہ میں مستحب ہے. اور یہی ہاتھ لکھنے کا بھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا جائے تو اس وقت بھی درود شریف لکھنا ضروری ہے. اب درود شریف یوں پر لمبا ہے, اللہ صلی اللہ محمد وعلیٰ علی محمد درود ابراہیمی مثلاً, لیکن درود کی کا جو واجب ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے. یہ بھی درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود ہے, یہ بھی صلاۃ السلام. تو اس کے یہ بھی لکھ دیں یا زبان سے کہہ دیں تو واجب ادا ہو جائے. اب جو لوگوں نے آج کل ہر چیز میں اختصار نکال لیا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جان چراتے ہیں, اس کے بجائے خود لکھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا نام لکھا, اس کے اوپر خود بنا دیا. تو یا بعض اوقات صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کے بجائے اس کا لام لکھ دیتے ہیں, خود لام عین میم, یہ علامت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اختصار کرتے ہیں. تو یہ اختصار کرنے سے درود شریف کا واجب ادا نہیں ہوتا, پورا ہی لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ساتھ لکھنے پر یا سلام لکھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات حضرت نے بیان فرمائی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نام مبارک کے ساتھ کوئی درود شریف بھیجنا واجب ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نام لیا جائے تو اس کے ساتھ کوئی تعظیمی لفظ بھی استعمال کرنا ہے. اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا, جیسے تعالیٰ کی تعظیم کا لفظ, اللہ کا نام نہ کہے اللہ تعالیٰ کہے, اللہ جل جلالہ کہے, اللہ سبحانہ کہے, کوئی تعظیمی لفظ ساتھ بولے, یہ لفظ بولنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے. سمجھے نا, اپنے سے بہت لوگ بعض اوقات ہم سے بھی غفلت ہو جاتی ہے کہ اللہ یہ کر دے اللہ یہ کر دے, تو اللہ کے ساتھ کوئی لفظ ملانا چاہیے. اللہ تعالی, اللہ جل جلالہ, اللہ سبحانہ, کوئی نہ کوئی لفظ ملانا چاہیے تعظیم کا. اور یہ بات ہے بالکل واضح کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ گرو شریف بھیجیں جو تعظیم ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ تعظیم کے لائق ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بھی ہمیشہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. آگے ارشاد فرمایا کہ عید کی نماز کے سلسلے میں فرمایا کہ نماز عید کا ثواب عورتوں کو بھی ملتا ہے اور شہر کے اندر بعذر پڑھنے والوں کو بھی عیدگاہ کا ثواب ملتا ہے. یہ بات کی فرمانا فرمائی ہے بڑی کام کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک میں تو خواتین بھی عیدگاہ جایا کرتے ہیں عید کی نماز میں چلی کو, اور وہ جو عزیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیاں جو ہیں اپنا فریضہ ادا کر کے آئے ہیں اور آج میں سب کی مغفرت کروں گا, تو اس میں بندوں کا بھی ذکر ہے, بندیوں کا بھی ذکر ہے, عورتوں کا بھی ذکر ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب کی تھی کہ عورتوں کو تو وہ بھی نماز عید میں جایا کریں, لیکن بعد میں فتنے کی وجہ سے عورتوں کو عیدگاہ جانے سے روک دیا گیا. اب اس پر یہ تقریباً اجماع ہے کہ بھائی عید کی نماز میں عورتوں کو نہیں جانا, کیونکہ روک دیا گیا اور اس پر صحابہ کرام سب متفق ہو گئے. اب عورتوں کے لیے عیدگاہ کی نماز عیدگاہ کے اندر جانا نماز کے لیے یہ جائز نہیں, لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ عید کی نماز کا ثواب ان عورتوں کو بھی ملے گا جو گھر میں بیٹھے, گھر بیٹھے مل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں تو ان کو کہا گیا تھا کہ وہ بھی آئیں, اور اس کی وجہ سے عورتوں کے دل میں ہو سکتا ہے خواہش بھی ہو کہ وہ عیدگاہ میں جایا کریں, لیکن کیونکہ شرعی حکم بھی آ گیا فتنے کی وجہ سے عورتوں کے لیے منع ہے جانا, تو اب جو یہ رک رہی ہے یہ شرعی عذر کی وجہ سے رک رہی ہے. اور شرعی عذر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کسی عبادت سے رک جائے تو اس کو پورا پورا ثواب ملتا ہے, اس لیے عورتوں کو بھی عید کا پورا پورا ثواب ملے گا. یہیں سے بہت اہم بات معلوم ہو گئی, وہ عام نمازوں کے اندر جماعتوں کے اندر بھی جماعت کی نماز آج کل جو ایک ہوا چلی ہے کہ بھائی عورتوں کو بھی لایا کرو مسجد میں, اور مسجدیں مسجد میں باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے عورتوں کے جماعت میں شامل ہونے کا, بلکہ تراویح کی جماعتیں ہوتی ہیں عورتوں, اس میں جو عورتوں کو بلایا جاتا ہے دعوت کی جاتی ہے, اور خواتین جو ہیں وہ بعض اوقات شوق کا بھی اظہار کرتی ہیں کہ بھائی مرد تو جماعت سے جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں جماعت کا ثواب ان کو مل جاتا ہے, تو عورتیں بھی جانے محروم رہتی ہیں وہ مسجد میں نہیں جا سکتی, یہ خیال بھی لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے. تو خوب سمجھ لیجیے کہ خواتین کا مسجد میں جانا کوئی عبادت نہیں, نماز کے لیے جانا کوئی عبادت نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے جماعت کے ثواب ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی تھی آنے کی, اور لیکن اجازت جو دی تھی وہ بھی یہ فرما کر دی تھی کہ عورت اگر اپنی گھر کی کوٹھی میں نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے, کمرے میں پڑھنے سے بہتر ہے کوٹھی میں پڑھے, اور کمرے میں اور سین میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھے, اور سین میں وہ باہر مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ گھر میں پڑھے. اس وقت کی جب حضور اکبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرما رہے ہیں, مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی کی فضیلت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے, اس وقت بھی آپ خواتین سے فرما رہے ہیں کہ اے خواتین اگر تم اپنے گھر کی کوٹھی میں پڑھو گی تو تمہیں ثواب میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ ملے گا. اب نظر آؤ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, مسجد نبوی میں پڑھنے سے میرے پیچھے پڑھنے سے تمہیں ثواب زیادہ ملے گا تمہاری گھر کی کوٹھی میں پڑھنے. لیکن اگر کسی کا ایسے دل جاتا ہے تو اجازت دے دیجیے آپ سے شروع, بعد میں جب منع کر دیا اور ڈاکٹر نے فرما دیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالات دیکھتے جو بعد میں پیدا ہوئے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سب پیچھے منع کر دیتے عورتوں کو مسجد میں آنے. تو بھائی ارے بھائی جو ثواب ہے یا اجر ہے یا اللہ کا قرب ہے اللہ کی ساتھ ہے وہ مقصود ہے یا اپنا شوق پورا کرنا مقصود ہے؟ مسجد میں جماعت سے جانا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اس لیے مسجد میں جماعت کی فضیلت ہے, مسجد میں جماعت کا ثواب ہے مردوں کے لیے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے مردوں کے لیے جماعت کی نماز میں 27 گنا زیادہ ثواب رکھا ہے وہی اللہ تعالیٰ عورتوں سے فرماتے ہیں کوٹھی میں پڑھو. تو عورتوں کے لیے پھر کوٹھی میں پڑھنا ہی میں اجر ہے, اسی میں ثواب ہے, اسی میں فضیلت ہے. یہ سمجھنا کہ من تو ثواب لے گئے ہمیں کچھ نہ ملا یہ فضول بات ہے. جس کو جو حکم ہے اور جیسا حکم ہے جس وقت جیسا حکم ہے اسی کی تعمیل دین ہے, اسی کی تعمیل اسی کی اطاعت واجب ہے اور اسی میں اجر و ثواب ہے, اس میں کچھ گھاٹا نہیں. بہت ہمارے عورتوں کو تو بھائی اور نمازیں 5 وقت کی نمازیں ہیں نا, وہ تو عورتیں کم از کم اگر مسجد میں نہیں گئی تو گھر میں پڑھ لی انہوں نے, ہے جمعہ میں نہیں گئی تو زور پڑھ لی گھر میں, لیکن عید کی نماز تو پڑھتی ہے, عید کی جگہ تو کچھ نہیں پڑھتی گھر میں. اور حضرت فرمانے ہیں کہ گھر بیٹھے بغیر کچھ پڑھے ہوئے بھی عید کی نماز کا ثواب عورتوں کو مل رہا ہے. تو مل رہا ہے اس واسطے کے لیے اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنا پر گھر میں بیٹھے ہیں, اور شریعت کے حکم کے اتباع میں گھر میں بیٹھی ہیں, ورنہ دل کبھی جانا نہیں چاہیے. لیکن چونکہ اتباع کی وجہ سے بیٹھی ہیں, قدرت کی وجہ سے بیٹھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ عید کی نماز کا ثواب بھی ان کو عطا فرما رہے ہیں. تو یہ جو مغالطہ آج کل پھیلایا ہوا ہے نا لوگوں نے, اور یہ ہوا پھیلائی ہوئی ہے کبھی عورتوں کو بھی جماعت ہو, عورتوں کو بھی مسجد میں آئیں, عورتیں بھی شرابی کی شرابی پڑھیں, اطرانی کا اجتماع ہو, شبینہ ہو, جوہر ہو, یہ کچھ اس کی حقیقت نہیں, شرح کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہی ہے کبھی گھر میں. اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہمارا بھی یہ جہاد کرنا چاہتا ہے کہ جہاد میں جائیں, مرد جہاد کرتے ہیں اور جہاد کی فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو حساب نہیں, اور خود تمنا فرمائی کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک مرتبہ مجھے قتل کیا جائے, پھر جتنا کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر جتنا کیا جاؤں. یہ آپ نے تمنا ظاہر فرمائی, کس طرح فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو آپ نہیں چھو سکتی, ایک وہ آنکھ جو کسی وقت اللہ کی یاد سے ڈب ڈبا گئے, اللہ کی یاد سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ایک وہ آنکھ, اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جس نے رات گزاری جہاد, ایک فضیلت ہے میں سے آپ بتایا ہے یہاں بہت آج سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ جہاد سے یہ کی فضیلتیں حاصل ہوں ہم بھی جہاد کریں تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ جہاد حکم نہ ہے اور کما کر رسول اللہ تو تمہارا جہاد جو ہے وہ حج ہے یعنی جہاد کرنا جو عورتوں کے ذمہ نہیں رکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنا عورتوں کے ذمہ نہیں رکھا تو بہت ہی سخت مجبوری ہو جائے کہ جیسے دشمن کر آیا اور عورتوں کو اپنی عزت کا خطرہ ہے اس صورت میں وہاں ہتھیار اٹھا کر مقابلہ کریں یہ جائز ہے لیکن عام حالات میں عورتوں کے لیے جہاد مشروع ابھی نہیں سرکاری دوارے فرمایا گرمایا کہ عورتوں تمہارا جہاد ہے تو بھائی اس کو جو حکم دے دیا گیا اسے بھی اطاعت اس کے لیے خیر ہے اس کے لیے مجیب ثواب ہے مجیب اجر ہے مردوں کو کہہ دیا جہاد کرو ان کے لیے وہ اجر ہے عورتوں کو کہہ دیا گھر بیٹھو ان کے لیے گھر بیٹھنا اجر کا سبب ہے یہ مردوں کو کہہ دیا جماعت پہ پڑھو عورتوں کا گھر میں پڑھو تو ان کے لیے وہ اجر اس میں اجر کے لیے اس میں اجر کیوں ایک دوسرے کے پیچھے یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم محروم رہ گئے کوئی معلوم بھی نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے تو کوئی معلوم نہیں اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عذر کی وجہ سے اگر کوئی شخص عبادت سے رک جائے تو اس وقت بھی اس کو عبادت کا پورا پورا ثواب ملتا ہے ہمارے حضرت والا حضرت عارفی حضرت اللہ تعالیٰ کے ذرا فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے رہ جائے بیماری کی وجہ بیمار ہو گیا نہیں رکھ سکا تو عذر ہے بعد میں حضرت فرماتے تھے جب قضا ہو کرے گا عام دنوں میں قضا کرے گا تو کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بھائی رمضان میں روزہ رکھتا میں تو رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی 70 گنا ثواب ملتا اور رمضان کے اللہ روزہ رکھا حاصل ہوگا اب عام دنوں میں کھلے دنوں میں رکھ رہا ہوں تو وہ رمضان کی فضیلت تو حاصل ہوگی نہیں حضرت فرماتے ہیں اگر عذر کی وجہ سے چھوڑا تھا یعنی بیماری کی وجہ سے اور عام دنوں میں رکھ رہا ہے تو انشاءاللہ جس دن قضا رکھے گا اس دن رمضان کے سارے انوار و برکات اس کو ملیں گے اللہ تعالیٰ محروم کرنے والے نہیں اپنے بندوں اس لیے عذر سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس میں کوئی محرومی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أمان المستجيبين يا مجيب دعوة المرسلين اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبی اعلیٰ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنا یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ اپنے زندگی کے جو لمحات عطا فرمائے ہیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان میں سے ایک ایک لمحے کو اپنے رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں अपने को जो क्रम से उनको तय था कि दिशा मिला आ गया वो सब रहा था फरमा या अल्लाह जो संघर्ष है उनके संघर्ष को दूर फरमा जो बेरोजगार है या अल्लाह उनको हलाल वाक़े रोजगार अता फरमा जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी का सामान फरमा या अल्लाह जो बे औलाद है अपनी रहमत से उनको साले औलाद अता फरमा या अल्लाह जो रिश्तों की तलाश में है अपनी रहमत से उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है अपने को अपने परम अपनी रहमत से या अल्लाह उनकी तमाम बुनियादी मुरादों को पूरा फरमा या अल्लाह जिन्होंने जबानी या तहरीरी तौर पर हमसे दुआ की फरमाइश की है अल्लाह उन सबकी तमाम दिली मुरादों को जायज मुरादों को अपने फजल करम से आफियत के साथ सहूलत के साथ पूरा फरमा दे اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب.